بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 25 مئی 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ حقیق سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نجم کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على ظنهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة النجم کی ابتدائی آیات کا مطالعہ ہم نے کیا تھا. پہلے رکوع کی چند آیات رہ گئی تھی مطالعے سے. سورہ نجم کے آغاز ہی میں تذکرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اور اس کے آسمانی حصے کا. ایک مضمون جو پچھلی صورتوں میں بار بار بتکرار آیا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت. قریش جو الزام لگاتے تھے, ظاہر بات ہے کہ ایک شخص اگر آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بات پہنچا رہا ہوں تو ہلچل تو ایک دفعہ مچ گئی. کیا ثبوت ہے, کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ سوال تو لازمن پیدا ہوتا ہے. وہ عرب کے معاشرے کا تصور کیجئے کہ جہاں 2500 سال سے کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوتا ہے اور آپ یکا یک ایک دن آ کے فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور وہی لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے, پیغمبر بنایا ہے, پیغام میسنجر بنایا ہے, تو سوالات کا پیدا ہونا فطری بات تھی. ثبوت کیا ہے, دلیل کیا ہے. جس قسم کی باتیں آپ آسمان کی خبریں دے رہے تھے, غیب کی باتیں بتا رہے تھے, تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہی کہا, اور خاص طور پر مخالفین نے. یہ تو کاہن ہیں, کاہنوں کا کام ہوتا ہے کچھ جنوں کی مدد سے کچھ غیبی امور کو, مستقبل کے حالات پتہ کروا کر اور کچھ اپنے پاس سے نمک مرچ مسالہ لگا کر پیش کر دینا. یہ تو اس قسم کی کوئی بات ہے. یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہے اور یہ کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. معاذ اللہ. تو ظاہر بات ہے کہ قرآن آیا اترا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا تو کسی دلیل کے ساتھ بھیجا. وہ دلیل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ کو قوم نے 40 سال اس قوم میں رہے الصادق اور الامین پایا. یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے اگرچہ آپ کے لیے نئی ہیں، انہونی ہیں، کبھی پہلے نہیں سنی، لیکن اس کا ماضی کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ قوم کے اخلاقی اعتبار سے، انسانی ہمدردی کے اعتبار سے معراج انسانیت پر آپ پہلے سے فائز تھے، سب کو معلوم تھا. انسانیت کی جو اعلیٰ ترین اقدار ہوتی ہیں وہ اعلیٰ ترین لیول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی. چنانچہ جب پہلی بار آپ نے عوام کو اکٹھا کیا اور اپنی دعوت پہنچائی ہے، وہ انذر عشیرتک الاقربین کے بعد فاصدع بما تؤمر کا حکم آیا، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا وا صباحا، اور یہ نعرہ لگایا اس وقت جاتا تھا جب کوئی بڑا خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ باہر سے کوئی حملہ آور آنے والا ہے اور قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، انہیں بتا دیا جائے کہ بھائی انتظام کرو، کوئی بڑا حملہ آنے والا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے. سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے، ایک فوج ہے جو حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے آپ کو الصادق اور الامین پایا، کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آپ جو بات کہیں گے من و عن ہم مانیں گے. حالانکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کوئی اتنی اونچی پہاڑی نہیں تھی کہ پیچھے لشکر ہو اور وہ نظر نہ آ رہا ہو اس طرف سے، لیکن آپ کی صداقت پر اتنا یقین ہے کہ آپ اگر کہیں گے تو ہم مانیں گے. یہ ہے سب سے پہلی بنیاد، الصادق اور الامین. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. اسی طریقے سے انسانیت کی جو ایک تو ذاتی کردار کے حوالے سے ہے، ایک یہ کہ نوع انسانی کی خیر خواہی، بہبود، انسانی ہمدردی، اس کے اعتبار سے یتیموں کی خبرگیری کرنے والے، بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے، مسافروں کا خیال رکھنے والے، کسی کو درد اور تکلیف میں دیکھ کر جو ہے وہ اس کے درد کے مداوے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہونے والی ایک شخصیت، جو نوع انسانی کی انتہائی سے زیادہ خیر خواہ اور بہی خواہ ہے، یہ رول آپ کا موجود ہے. اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں، ذرا اس کلام کو دیکھو. کاہنوں کا بھی ایک کلام ہوتا ہے، تم نے کہا شاعر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. کاہنوں کا کردار، شاعروں کا کردار وہ تمہارے سامنے ہے، کوئی کمپیریزن ہے؟ کہاں یہ اخلاق کی بلندیاں، کہاں انسانی اعلی اوصاف کی معراج، اور کہاں یہ کاہن اور شاعر جس قماش کے یہ لوگ تمہارے یہاں ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے، گھٹیا لوگ، گھٹیا ذہنیت والے لوگ. اور پھر جو کلام پیش کر رہے ہیں، اس کلام کے اندر، اس کلام کے اندر اس کی عظمت جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے. تم خود، تمہارے دل گواہی دیتے ہیں کہ کسی بہت عظیم المرتبت ہستی کا کلام ہے. ما ھذا قول البشر، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ اندر کی گواہی ہے. قرآن کا اسلوب، اس کا بیان جس اعلی لیول کا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. یعنی جس شخص کا اپنا مینٹل لیول جتنا اونچا ہو، اس کے کلام کے اندر اتنی ہی رفعت اور عظمت بھی ہوتی ہے. جب وہ دو باتیں بھی کرے گا تو اس کے اندر اس کی رفعت اور عظمت جھلکتی ہوگی. تو یہ قرآن واقعی معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے. اس کے اندر جو رفعت ہے، جو عظمت ہے، جو شکوہ ہے، جو دبدبہ ہے، اس کے جو ڈکشن ہے، ڈکشن کہتے ہیں اسلوب کلام، چنانچہ قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اقوال ہیں ان کا اپنا ایک اسلوب ہے. جو لوگ اسلوب سے واقف ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. چنانچہ وہاں کے عرب بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ وحی اتری ہے اور بیان کرتے تھے، کوئی انکار کی ضرورت نہیں کرتا تھا. چاہے اس وحی کے اندر وہاں کے قریش جو ہیں سردار، ان کی سخت ترین مخالفت ہو اور ان پر سخت تنقید بھی کی گئی ہو، وہ دل سے سمجھتے تھے کہ یہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ ہے اور، اس کا تو اسلوب ہی اور ہے، ڈکشن اور ہے. تو قرآن کا جو ہے عظمت کلام، اس سب کو پرکھو، پھر لانے والے کون ہیں؟ تمہارے جو کاہنوں کے پاس کلام آتے ہیں وہ جنات کے ذریعے آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور اللہ کا کلام آپ کے قلب پر نازل کرنے والے، وہ جبرائیل امین ہیں۔ چنانچہ سورہ نجم کے آغاز میں جبرائیل امین کا تذکرہ ہوا ہے تفصیل سے۔ یہ ہیں وہ بنیادیں جس کی بنیاد پر پورے دلیل سے آپ نے کہا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور ایک سند کے ساتھ میں آیا ہوں۔ یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، اگر تم کہتے ہو انسانی کلام ہے تو اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ، نہیں تو مانو۔ یہ ہوتی ہے دلیل، اور جو کچھ تمہارے تصورات ہیں مشرکانہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی سند نہیں ہے، نہ فطرت انسانی میں کوئی دلیل ہے، نہ کوئی آسمانی سند ہے کہ پرانے صحیفوں میں جو ہے اس کے لیے کہا گیا ہو کہ ہاں یہ شرک کا نظام بھی اللہ کی طرف سے خود ہی تشکیل کرتا ہے اور اللہ ہی نے انسانوں کو جو ہے اس کے لیے پابند کیا ہے، معاذ اللہ ایسی کوئی شے تمہارے پاس نہیں ہے۔ جبکہ یہ ہے وہ کلام جو خود اپنی حقانیت پر خود سب سے بڑا گواہ ہے، اور پھر یہ کہ جس کے ذریعے لایا گیا اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی عظمت اخلاق، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دلیل اور سند ہے جس کی بنیاد پر پورے یقین سے رسول جو ہے وہ بات کہتے تھے۔ چنانچہ سورہ نجم کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر ذکر ہے حضرت جبرائیل امین کا۔ چنانچہ جو الفاظ ہیں صرف ترجمہ نہیں کروں گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ ان کے زبان مبارک سے نکل رہا ہے، یہ خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ وحی کی گئی ہے انہیں، یہ آسمانی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ علمہ شدید القوا، اس کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہے، وہ شدید القوا بڑی قوتوں والے، ذو مرة فاستوى، بڑے رسوخ والے ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ اب جبرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کا تذکرہ پھر کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصل ملکی شکل میں دو مرتبہ دیکھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خامخواہ کوئی معاذ اللہ کوئی وہم و تخیل ہے کہ جبرائیل سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہیں، پورے یقین سے دیکھا، اور دیکھتے ہوئے بھی دل نے گواہی دی کہ جو کچھ نظر دیکھ رہی حقیقت ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ایڈریس کر رہا ہے قرآن ان کے ان مغالطوں کو دور کرنے کے لیے، یا کسی کو بھی ذہن میں کوئی بھی مغالطہ اگر پیدا ہو سکتا ہے تو اس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد تذکرہ کیا گیا کہ ایک طرف یہ عظمت والا کلام لانے والے جبریل امین، روح القدس، کیا اونچا مقام ہے ان کا، جس کے قلب پر وحی کی گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کا عظمت کردار، اور دوسری طرف افرائیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور کیا ان کے جو مزعومہ، ان کے جو بت ہیں، جو جنہیں اپنا رب اور سمجھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ لات اور عزی اور منات، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، الکم الذکر ولہ الانثی، اور تو اور اپنی عقل کا باطن کرو کہ خود تمہیں بیٹے پسند ہے اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کر دی، یعنی عقل و فطرت کسی طریقے سے بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی تمہارے ان تصورات کو، کسی بھی اعتبار سے تمہیں پسند ہے بیٹے اور رب کے لیے تم نے تجویز کی بیٹیاں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی چہیتی ہیں، ہم شفعاؤنا عند اللہ، اگر کوئی قیامت کبھی ہوئی بھی تو ہمارے ہاں ہماری شفاعت وہ کریں گی اللہ کے پاس۔ یہ ایک فلسفہ تھوڑا سا گھڑا ہوا تھا مشرکانہ نظام کے لیے بھی، جو اس کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ فلسفہ گھڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کوئی پاگل تو نہیں ہے جو کہے کہ یہ جن کو تم پوج رہے ہو، آسمان اور زمین انہوں نے پیدا نہیں کیے، یہ تو اپنے ہاتھ سے ان کو تراشا ہے اور رکھا ہوا ہے، ان کو خالقم کیسے مان لیں، ان کو رب کیسے مان لیں، اتنا پاگل کوئی نہیں ہوتا، فلسفہ تجویز کرنا پڑتا ہے، تراشنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹی تجویز کی، کیا سند، کیا دلیل، کوئی عقلی بنیاد، کوئی فطرت میں کوئی دلیل؟ دل کا ایزن قسمت ان زیزہ. اور ذرا غور کرو یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے, یعنی ان کا جو بھی تصور باطل تھا اس پر قرآن کئی اطراف سے ضرب لگا رہا ہے. اسی اینگل سے دیکھ لو, بیٹی تمہارے ہاں پیدا ہوتی ہے تو منہ چھپائے پھرتے ہو, اور رب کائنات کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کر رکھی اور کہتے ہو بڑی چہیتی ہیں. تو کسی بھی اینگل سے دیکھ لو تمہاری یہ بات جو ہے وہ عقل اور فطرت کے خلاف. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ جن کو تم لات عزا منات حبل کہہ رہے ہو اور ان کے لیے تم نے بڑے بڑے بت تراش کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہو, ان کے آگے حلوے مانڈے رکھتے ہو, ان کے لیے نظریں باندھتے ہو اور پھر جانور لا کر ان کے نام پہ قربان کرتے ہو, یہ کیا ہے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان یا اللہ اسماؤن, صرف یہ کچھ نام ہیں, ہاتھ سے تم نے کچھ بت تراش لیے, ان کے نام رکھ لیے اور کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں, پیچھے کوئی اس کی حقیقت نہیں. یہ اسم ہے جس کا مسمہ کوئی نہیں. ان یا اللہ اسماؤن سمیتموها انتم وآباؤکم, خیالی, ہاں تمہارے باپ دادا نے نام خود بخود گھڑ لیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق. سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ ہے اصل بات, سند لاؤ, دلیل لاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ سند اور دلیل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں محض ظن اور قیاس کی, خیالات توہمات کی. وما تهوى الانفس, اور جو ان کے نفس کی خواہشات ہیں, اصل میں خواہش نفسانی ہوتی ہے, اسے انسان خیالات کا جامہ پہنا کر اور لوگوں کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کر دیتا ہے جس کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہے, صرف خواہش نفس پر ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, اس طرح سے بنا لو. کوئی اصول نہیں, کوئی بنیاد نہیں, کوئی ٹھوس بنیاد نہیں. تمہاری اپنی خواہش نفس کے کرشمے ہیں کہ جن کو تم نے شرک کی مختلف شکلوں میں ڈال دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے, بلکہ یہاں پر غائب کا صیغہ ہے, ابھی تک خطاب ان سے تھا, اب اللہ تعالیٰ نے ذرا بے رخی کے انداز سے کہا, حالانکہ ان کے پاس الہدا آ چکی ہے. پھر یہ حال ہے ان کا, پہلے براہ راست ان سے خطاب ہو رہا تھا, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. چنانچہ اب یہ ہے کہ الہدا کے آنے کے بعد اصل ہدایت, اس کے لیے عقلی فطری تمام بنیادیں موجود ہیں, جو سند کے ساتھ دلیل وہ ہدایت آئی ہے, جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے, جو کائنات کے ابدی حقائق کو ریویل کر رہی ہے, اس کی وضاحت کر رہی ہے, اس سب کے ہوتے ہوئے اور ظن اور تخمین اور قیاسات اور ہوا, اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چلنا. امل الانسان ما تمنا, کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی اس نے خواہش کی؟ یعنی کیا حقائق جو ہیں وہ انسان کی خواہشات کے مطابق ڈھل جائیں گے؟ میں نے یوں چاہا کہ یوں ہوگا, یا میری عقل یہ کہتی ہے, میری سوچ یہ کہتی ہے, میری نفسانی خواہش نے میرے لیے ایک فلسفہ تراش دیا؟ کیا انسان کے اپنے خیال کرنے سے اور اپنی خواہشات کے نتیجے میں حقیقت بھی اس کے مطابق ڈھل جائے گی؟ قطعاً نہیں, حقیقت اپنی جگہ ہے, باقی ساری چیزیں ظن اور قیاسات اور خواہشات نفس سے ان کی کوئی حقیقت. وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, آخرت اور دنیا, اگلا پچھلا, سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے, کسی کے کوئی اختیار میں نہیں. اس کے اندر ایک عمومی مفہوم ہے کہ کیا انسان کو مل جائے گا جس کی اس نے خواہش کی؟ دنیا میں بیٹھ کے بڑی پلاننگ کرتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں, وہ کر لوں, وہ کر لوں, یہ کر لوں, یہاں تک پہنچ جاؤں. وہ شیخ چلی کے ابھی یہ خیالی پلاؤ ہے, لیکن لوگ جو بھی عملی زندگی میں کام کرتے ہیں وہ بھی ایک پلاننگ کرتے ہیں اپنے لیے, کچھ انہوں نے اہداف معین کیے ہوتے ہیں, کچھ دنیاوی ایمبیشنز ہوتی ہیں, اس کے مطابق محنت بھی کرتے ہیں. لیکن کیا لازم ہے کہ ہر شخص کو مل جائے جو اس نے چاہا؟ اختیار تو اللہ کے پاس ہے, انسان محنت کرتا ہے, خواہشات بناتا ہے, کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. کل اختیار کا مالک اللہ ہے, اور خاص طور پر یہ کہ حقیقت کے مقابلے میں، الہدا کے مقابلے میں تمہارے اپنے مضمومہ عقائد، بے بنیاد تصورات، مشرکانہ خیالات تم سمجھتے ہو یہ حقیقت ہیں، تو یہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے، یہ اپنی جگہ وہی رہیں گے، حقیقت وہ ہے جو اللہ نے بیان فرما دی. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، چونکہ ان کے جو تصورات تھے اور عقائد تھے ان میں یہ تھا کہ یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گی، اللہ کی بیٹیاں ہیں لات منات اور عزیٰ، اور یہ نام ہیں فرشتوں کے جو بیٹیاں ہیں اللہ کی، اور ہماری سفارش کریں گے. ہم شفعاؤنا عند اللہ. فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، بڑے بڑے بلند مرتبہ فرشتے ہیں، بلند پایا. لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت اگر وہ کرنا بھی چاہیں ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آ سکتی. یعنی ان کا تصور تو بالکل بے بنیاد ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی سفارش کریں گی، اور ان میں سے کوئی ایک لات ہے، کوئی منات ہے، عزا ہے، فنا ہے، یہ تو بالکل بے بنیاد. ہاں فرشتے ہیں آسمان میں، نو ڈاؤٹ، بڑے بڑے بلند پایا فرشتے ہیں، جبرائیل امین کا تذکرہ بھی ہوا، بڑے رسوخ والے بھی ہیں، لیکن کسی فرشتے کی کوئی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آ سکتی. لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا. شفاعت کے حوالے سے اللہ کا اصول یہ ہے کہ سوائے اس کے لیے کہ جس سے اللہ تعالی اجازت دے اور جس کے حق میں اجازت دے. شفاعت قرآن مجید میں کہیں کہیں کیٹیگوریکلی شفاعت کی بالکل نفی ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے جو آیت آئی ہے اس میں صاف کہا ولا شفاعت ولا خلۃ ولا شفاعت، وہاں اس دن نہ کوئی سودے بازی ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. کیٹیگوریکل ڈینائل، شفاعت کا ٹوٹل نیگیشن. لیکن بعض مقامات پر تھوڑا سا اس بات ہے، مطلب کیا ہے کہ جو تصورات تمہارے شفاعت کے ہیں وہ تو ٹوٹل غلط. شفاعت باطلہ کا جو تصور تم رکھے ہوئے ہو وہ 100% غلط. ہاں ایک شفاعت حقہ ہے، شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے اعزاز کے حوالے سے انہیں موقع دے گا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شافعین میں سے ہیں، شفاعت کرنے والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے بولنے کی، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کسی کو یارہ نہیں ہوگا وہاں زبان کھولنے کا، مگر وہ جسے اللہ ہی اجازت دے. کوئی اپنے بل پہ کھڑا ہو کے شفاعت نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کوئی کھڑا ہوگا. وقال صوابا، وہ بھی صحیح صحیح بات کرے گا. چنانچہ یہ جو ہے، اور جس کے حق میں بات کرنے کی اجازت ہوگی اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا، یہ ہے شفاعت، جو تصور قرآن کا تصور شفاعت. اسی لیے فرمایا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اسی کے حق میں کوئی کلمہ خیر کوئی بطور شفاعت کہہ سکے گا. یہ اپنی جگہ ایک مضمون ہے، اس وقت میں جلدی سے گزر رہا ہوں. لیکن شفاعت حق کا یہ ہے، اور شفاعت باطلہ یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں وہ خود اپنی جگہ اتنی مقام رکھتی ہیں کہ جس کے حق میں چاہیں جب چاہیں شفاعت کریں، اور ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ بس سبھی کو کسی نہ کسی طریقے سے بخشوا دیا جائے گا. اور جہاں نہ کہ قرآن مجید کیٹیگوریکل ڈینائل کرتا، کوئی شفاعت اس دن نہیں، جو ہے وہ یہ ہے الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا. اس لیے کہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار تجھے تو معلوم نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ بڑا نیک شریف تھا، میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں. لہذا اس سارے کو دیکھیں، اور قرآن مجید کا جو تصور شفاعت ہے اس کو سمجھیے. تو فرشتے موجود ہیں، بڑی بلند مرتبہ ہستیاں موجود ہیں، لیکن شفاعت کوئی نہیں کرے گا، اور جو کرے گا منہ کھولے گا وہ اس شرط کے ساتھ کھولے گا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے اصل میں فرشتوں کے نام رکھ لیے ہیں مؤنث نام، یہ اصل بیماری جو ہے اس کو پن پوائنٹ کیا، آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، اس آخرت کو مانے جس کی خبر انبیاء اور پیغمبر دیتے آئے ہیں، تو پھر انسان کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا عیاشیوں سے، علل و تللوں سے، منمانیاں کرنے سے، فرعونیت سے، قارونیت سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، لہذا اس آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اپنا تصور آخرت خود ہی گھڑا ہوا، اول تو ہوگی نہیں اور ہوگی بھی تو بہرحال یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی چہیتی ہیں، ہم نے ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، نظریں نظرانے دیتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا موقع آیا تو یہ اللہ کے ہاں بڑی چہیتی ہیں، سفارش کریں گے ہم بچ جائیں گے، حقیقت میں وہ آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان نہیں لانا چاہتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھے ہیں مؤنث نام، وما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں، علم اور سند کے حوالے سے میں نے گفتگو آغاز بھی کر دی تھی، ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیچھے چل رہے ہیں محض قیاسات، ظن و گمان کے توہمات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، خود ہی بنا لیے ہیں، اپنے ہی خیالی پلاؤ جو ہیں پکا لیے ہیں، اپنے ہی خود تراشیدہ خیالات ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جو ظن ہے، قیاس ہے، وہ حق کے مقابلے میں، امر حق کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں ہے، حق اپنی جگہ رہے گا، حقیقت اپنی جگہ رہے گی، ظن کا آپ کتنا بڑا کوہ ہمالا تراش لیں وہ صفر ہے، اس کے نتیجے میں حقیقت نہیں بدل جائے گی، وہ ظن ظن ہی ہے، وہ آنکھ کھلے گی تو پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا سمجھا تھا، ہوا کیا ہے، حق اپنی جگہ قائم ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی آپ اعراض کیجئے، اگنور کیجئے انہیں، جو ہمارے اس ذکر سے، یہ الہدا، یہ قرآن، یہ عظیم اللہ کا تحفہ، عظمت والی کتاب، قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بہت عظمت والا ہے، اس لیے کہ صاحب عظمت کا کلام ہے، جس کی عظمت کو ہم تصور میں لا نہیں سکتے، وہ عظمت اس کی، تو کلام کے اندر بھی اسی کی ریفلیکشن ہے، تو یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، عمن تولى عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے اس کلام سے منہ پھیرے، اے نبی آپ اس کو چھوڑ دیجیے، اگنور کیجیے، منہ نہ لگائیے، یہ ہے اسلوب قرآن کا، ان کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں تمہارا یہ مقام ہے، اپنی جگہ تم چاہے بڑے بڑے سرداران قریش بنتے ہو، بڑے صاحب ثروت ہو، تمہارے جو ہیں وہ طائف کے اندر بھی باغات ہیں، اور تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، سب کچھ کے باوجود اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت، ولم یرید الا الحیات الدنیا، مزید کہا، ایک تو یہ کہا کہ جو ہمارے اس کلام سے اعراض کرنے والے ہیں، اور جو صرف دنیا ہی کی زندگی کے طالب ہیں، چھوڑ دیجئے انہیں، صرف دنیا کی زندگی ہی کو مطلوب اور مقصود بنائے ہوئے، دنیا کے پجاری، اب ویسے تو ہم عقیدے کے اعتبار سے اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن عظیم اکثریت آج مسلمانوں کی ولم یرید الا الحیات الدنیا کے مطابق ہے، مقصود اور مطلوب صرف دنیا کی زندگی، انہیں کوئی سروکار ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، یہی وقت کسی اور پروڈکٹیو کام میں کیوں نہ لگائیں، قرآن کو سمجھیں، وقت لگائیں، پرائم ٹائم دیں اس کو، عربی سیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، بھائی جب بخشے بخشائیں تو سارے کی ضرورت کیا ہے، پھر عمل بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، حرام سے بچیں، کیوں حرام سے بچیں، دنیا میں موج کیوں نہ اڑائیں، جب سفارش ہی موجود ہیں پھر کیا ضرورت، یا آخرت ہے ہی نہیں، آخرت کا تصور بھی ہو لیکن جب شفاعت باطلہ کا تصور آتا ہے تو آخرت کا جو ہے ایمان وہ بالکل غیر مؤثر. تو یہ سارا کچھ جو ہے اگرچہ ان کے ذکر ہو رہا ہے مشرکین کے تصورات کا لیکن بہت کچھ اسی پیٹرن کے اوپر ہم بھی چل رہے ہیں. ولم یرید الا الحیات الدنیا, ان کی دنیا زندگی کا ایک ہی مطلوب و مقصود ہے, زندگی کا مطلوب و مقصود دنیا کمانا, دنیا بنانا, دنیا میں عیش و آرام کرنا. ذالک مبلغہم من العلم, یہی ہے بس ان کا مبلغ علم, ان کے علم کی رسائی اسی دنیا تک ہے, وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں جو اس کے پیچھے اصل آخرت کی حقیقت ہے. ذالک مبلغہم من العلم ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بمن اھتدى. دنیا سے آگے وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے, کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جو اصل حقائق ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. ایک جگہ قرآن میں الفاظ ہیں آئے ہیں, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں, اصل حقیقت کو نہیں جانتے. دنیا کی اصل زندگی کی اصل حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور وہ صحابہ نے سمجھی تھی, اور واقعی ان کے نزدیک دنیا کی زندگی کی وہی مقام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا. بہت سے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے, مدینہ سے باہر نکلے ہیں کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, کوڑے کے ڈھیر پر بکری کا جو ہے کوئی مرا ہوا بچہ, اس کی سڑی ہوئی لاش ہے, تم میں سے ہے کوئی جو اس کو دو درہموں کے عوض خریدے؟ یہ تعلیم کا خوبصورت انداز ہے. ظاہر ہے کہ جواب کیا ہو سکتا تھا, کون ہوگا ہم میں سے اتنا احمق کہ جو اس سڑی ہوئی گلی ہوئی لاش جو بکری کے بچے کی ہے اس کے عوض اپنے دو درہم ضائع کرے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہی ہے, دنیا کی زندگی اس سے بھی گھٹیا ہے. تو ذالک مبلغہم من العلم, ان کا علم بالکل سطحی ہے, دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں, چمک دمک کو, اس کی اصل حقیقت کو نہیں جانتے. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس شخص کو کہ جو بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے. اس میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, دوسری طرف انہیں سنایا جا رہا ہے تم ان پر الزام لگاتے ہو معاذ اللہ کہ یہ فاطر العقل ہیں, بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اے نبی آپ گھبرائیے نہیں, آپ کا رب خوب جان, ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, جو شخص پٹڑی سے اترا ہوا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے جو گمراہ ہے اللہ خوب جانتا ہے کون ہے وہ. وہو اعلم بمن اھتدى, اور وہی بہتر جانتا ہے اس کو کہ جو راہ ہدایت پر ہے. لہذا آپ پوری دل جمی سے اپنا کام کرتے رہیے, ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دیجیے, اگنور کیجیے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اللہ کی ملکیت ہے. یہ زمین بھی اللہ کی ملکیت ہے, مالک بھی وہ ہے خالق بھی وہ ہے, لیکن آج اس زمین کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ شیطانی قوتوں کا. شیطان جو اللہ کا سب سے بڑا باغی تھا آج اس کی اس زمین کے اوپر حکمرانی اس کی ہے. دیکھیے یہ بات کہ زمین اور آسمان صرف کا خالق اور مالک وہ ہے, یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان تو خیر ان کے پاس تو وہ اللہ کا وہ کلام ہے جو آج بھی من وعن محفوظ شکل میں ہے, اصل کلام ان کے پاس تو محفوظ شکل میں نہیں ہے تب بھی مانتے ہیں. اور مشرکین عرب بھی مانتے تھے, ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله, آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک کون ہے؟ تو اللہ ہی ہے. تو جب خالق و مالک وہ ہے تو حکومت اس کی ہونی چاہیے نا, مرضی اس کی زمین پہ چلنی چاہیے, قانون اس کا ہونا چاہیے, ملکیت اس کی ہے, حق اس کا ہے. لیکن آج پوری دنیا میں پوری دنیا پر بشمول تمام اسلامی ممالک ہر جگہ ابلیسی نظام کا راج ہے. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہماری فکریں ہیں اس کا تمام مسائل تشویش ہے تو دنیاوی مسائل کے حوالے سے. لیکن یہ اتنا بڑا ظلم, اتنی بے انصافی, اور مسلمانان پاکستان, یہاں تو 95% 96% مسلمان ہیں, غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے, کوئی غیر مسلم عنصر ہے بھی تو وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہاں مسلمانوں کو اقتدار ملا ہوا ہے لیکن ہم نے بھی 65 سالوں میں اللہ کی اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں کیا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں. یہ ہے وہ سب سے بڑا المیہ کے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کچھ گنوایا ہے ہم نے, کچھ نقصان کیا, یہ احساس بھی ختم ہو چکا. سب سے بڑی حقیقت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان میں ان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا, اور رہ بھی یہی کچھ جائے گا. قیامت کے وقت پوری زمین اونچ نیچ برابر کر دی جائے گی. لا فیہا عوجا ولا امتا, نہ اونچ نہ نیچ, سب ایک چٹیل میدان کر دیے جائیں گے. سب اسکائی اسکریپر جو ہیں وہ مسمار ہوں گے برابر. زمین کا مالک وہ ہے, اور اس وقت سب کچھ جو ہوگا وہ جو کچھ بھی ہے زمین میں اس کو وراثت کس کی ہے؟ وللہ میراث السماوات والارض, کوئی حقیقی مالک نہیں ہے. یہاں جس کو جو دیا گیا چند روزہ زندگی گزارنے کی خاطر اسے کچھ دیا گیا, کسی کو زیادہ دیا گیا وہ قارون بن گیا, کسی کو کم دیا گیا وہ بس اللہ کے آگے شکوہ شکایت ہی کرتا رہ گیا. اس نے یہ نہیں سمجھا کہ بھئی ابھی میری آزمائش ہے, نہ اس نے یہ جانا کہ یہ آزمائش ہے. جس کو کم ملا اس کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں زیادہ کماؤں, جس کو زیادہ ملا اس کو بھی اس کی تو قناعت ویسی ختم ہو جاتی ہے, وہ تو پھر دنیا کے پیچھے ہلکائے ہوئے کتے کی طرح دوڑتا ہے. اور مل جائے, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے. تو وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا, دیکھیے وہ بات جو میں کہہ رہا تھا ان بلڈ تھی, وہ آگے کھل گئی, تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے اس شخص کو کہ جس نے برے کام کیے اس کے اعمال کا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى, اور تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیے ہیں. یہ اجر کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا. یہ دنیا کی بساط اس لیے نہیں بچھائی کہ اللہ تعالیٰ یہی پہ اجر عطا کر دے, یہ تو اس کا اضافی وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, ایمان کے رستے پر رہے, ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے رہے تو غلبہ اور اقتدار دنیا میں بھی تمہیں دے دیں گے ہم. لیکن اصل میں تو بدلہ وہاں پر ہے, یہ آپ امتحان گاہ میں ہیں. یہاں پر جو کچھ ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں, وقتی طور پر اللہ نے کچھ دیا ہے اور وہ جائزہ لے رہا ہے. عمل کیا کرتے ہو؟ تو جو بدعمال ہیں, بد کردار ہیں, ان کو بدترین سزا, اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں, احسان کی روش پر گامزن رہنے والے, ان کے لیے بھرپور اجر حاصل. تو یہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش عند اللمم, وہ لوگ کون جو اچھے اجر سے نوازے جائیں گے, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ختم ہو گیا اور ہمیں انشاءاللہ اسی مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ کسی درجے میں اس کا حق ادا ہو سکے. محض ترجمے سے بات پوری نہیں ہوگی, تو یہ انشاءاللہ مضمون جاری رہے گا. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں ضرور عرض کروں گا چند منٹ کے اندر اندر, کہ ڈرون حملوں کا سلسلہ آپ نے دیکھا کہ دوبارہ شروع ہو گیا, مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے, اور یہ جو کچھ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے ادارے باہم دست و گریبان ہیں, سیاسی حکومت اور سپریم کورٹ کے اندر ایک مہازارائی کی صورتحال. لیکن صرف اس وقت میں ڈرون حملوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہماری خود مختاری پہ حملہ نہیں ہے، اور کیا ان میں بے شمار بے گناہ لوگ اپنے جان سے ہاتھ نہیں دھو رہے، شہید نہیں ہو رہے؟ یہ کس دن کا انتظار ہے؟ کب روکا جائے گا انہیں؟ پارلیمنٹ میں قراردادیں منظور ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، ہم اپنی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے. وہ آپ کی خود مختاری کی دھجیاں بکھیر رہا ہے ڈٹائی کے ساتھ، عالمی انسانی حقوق کی بھی سخت ترین خلاف ورزی، کسی بھی اینگل سے اس کا کوئی جواز نہیں. اگر ذرا بھی ہمت ہے، غیرت ہے تو کھڑے ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ نیٹو سپلائی پر تو بات ہو رہی ہے، وہ بھی ہونی چاہیے. میں تو ہمارے ہاں تو ایک ہی میسج ہے کہ ٹوٹلی اس جنگ سے باہر نکلو. ڈرتے ہو امریکہ سے تو امریکہ سے بڑی قوت اللہ ہے، اس کا دامن تھامو. جو خلوص و اخلاص اور خوشنودی چاہتے ہو اللہ کی، وہ امریکہ کی، اگر اسی کو ڈائیورٹ کر دو اللہ کی طرف تو پھر امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا یہ راستہ ہے، واحد راستہ، رب سے وفاداری. اور یہ تو قومی سطح پر بھی ملکی سالمیت، ملکی خود مختاری، اس کی دھجیاں بکھر رہی ہیں. ایٹمی قوت ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، بے بسی اور لاچاری کا یہ عالم. تو یہ ہے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے ہی عوام، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی بندہ آپ کا امریکہ کا یا نیٹو کا افغانستان میں مر گیا تو ہر جانا پاکستان سے وصول کریں گے. یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور زبردست کا ٹھینگا سر پر ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہاں سے تو یہ باتیں آ رہی ہیں. اور یہ جو بے گناہ مر رہے ہیں، یہ کیا کیڑے مکوڑے؟ خود مانتے ہیں کہ آج تک جتنے ڈرون حملے کیے ہیں ان میں جو ان کے مطلوبہ ٹارگٹ ہیں وہ تو 2-3% سے زیادہ اچیو نہیں ہوئے، باقی سب کون ہیں؟ بالکل بے گناہ لوگ. اور جو مطلوبہ ٹارگٹ ہیں وہ بھی اس طریقے سے مارنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ حق پہ کون ہے پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے. تمہارا تو یہاں آنا ہی بلا جواز ہے، کوئی جواز نہیں. انصاف اور عدل و انصاف کے عالمی اصولوں کا خون کرتے ہوئے تم چڑھ کر یہاں آئے ہو. لاکھوں کو جو ہے افغانستان عراق کے اندر خون میں غلطاں کیا، اور بعد میں کہہ دیا جی کہ ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپنز تھے وہ سوری کہ وہ ہماری غلط فہمی ہو گئی. وہ خون کس پر ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ پھر بھی دہشت گرد مسلمان. وہ لاکھوں کو مارے ہیں، کروڑوں کو مارے ہیں، وہ مہذب، وہ سویلائزڈ. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم کمزور ہیں. کمزور اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت، نصرت، مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. رونا اس بات کا. تو باہر کہتے یہ افسوسناک صورتحال ہے. پھر ڈرون حملوں کا اس طریقے سے شروع ہو جانا، اور بے گناہوں کا اس کے اندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اور اس پر ہماری حکومت کا کچھ بھی نہ کرنا، جس کی فوج ہے آپ کے پاس، نیوکلیئر پاور آپ کے پاس ہے، ساری اعلیٰ ترین فوج کے آپ جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی جو ہے اعلیٰ تربیت یافتہ فوج ہے، یہ کس کام کے لیے؟ اگر یہاں بھی جو ہے وہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کا وہ دفاع نہیں کر سکتے. بہرحال راستہ تو وہی ہے. اللہ کا بلو اگر نہیں پکڑیں گے تو پھر ہم اسی طرح رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے، اور اللہ کے ساتھ اور اس کے دین سے وفاداری کرنے کے رستے پر ہمیں چلائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.